الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم درود به محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. پروردگار نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی جس صلاحیت سے نوازا ہے، اس کو مختلف طریقوں سے دنیا میں تعبیر کیا جاتا ہے. کہیں پر اس کو تدبیر کہتے ہیں، کہیں پر اس کو عقل تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. اس صلاحیت کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ جو انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا کون سا حصہ ایسا ہے کہ جو جانوروں میں بھی ہے اور ہم میں بھی ہے، اور کون سا حصہ ایسا ہے کہ جو صرف انسانوں کے اندر ہے، پھر جانوروں کے اندر وہ حصہ نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنی عقل سے کر رہا ہوتا ہے اور جانور بھی کم و بیش ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے، انسان اپنی غذا کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، جانور بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں. انسان اپنی غذا کے معاملے میں بہت زیادہ سلیکشن رکھتا ہے، انتخاب رکھتا ہے، یعنی وہ تشخیص دیتا ہے کہ کون سی غذا مفید ہے، کون سی غذا مضر ہے، کس چیز کو کس وقت کھانا چاہیے، اگر طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کھانا چاہیے، طبیعت خراب نہ ہو تو کیا کھانا چاہیے. جانور بھی ایسے ہی ہیں، جانور بھی ایسے ہی ہیں. یعنی مثال کے طور پر جانوروں کو خدا متعالیٰ نے غریزے کے اندر، ان کے اپنی جبلت کے اندر ایسا رکھا ہوا ہے کہ اگر عام حالات ہوں تو کچھ کھاتے ہیں، اور اگر مثال کے طور پر جسم میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو کچھ اور کھاتے ہیں. اس طریقے سے جانور بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا شہد کی مکھیوں کا نظام دیکھیں تو شاید پیچیدہ ترین نظاموں میں سے ایک نظام شہد کی مکھیوں کا نظام ہوتا ہے، رس کے انتخاب میں، پھر چھتے تک آنا، اس کے اندر مختلف چیزوں کی تبدیلیاں اس کے اندر. تو انسان میں یہ جو عقل ہے، کہ کس جگہ پر کہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ہے. مادی لحاظ سے انسان کی عقل کی بہترین علامت یہ ہے کہ یہ آلات بناتا ہے. جانور آلات نہیں بناتے، اس کو ابزار آلات کہتے ہیں. مثال کے طور پر انسان نے جو پہلے آلات بنائے وہ یہ تھے کہ اس نے پتھر کو استعمال کیا نوک کے طور پر، اور پتھر کو نوک کے طور پر استعمال کر کے اپنے لیے ایک اسلحہ بنا لیا، ہتھیار بنا لیا. کوئی جانور کسی دوسری چیز کو استعمال کر کے آلات نہیں بناتا، ابزار نہیں بناتا، صرف انسان بناتا ہے. مثلا جانور اپنے پنجے کو استعمال کرے گا، جانور اپنی طاقت کو استعمال کرے گا، لیکن جانور کسی اور پتھر کو یا دھات کو استعمال کرے کہ اپنے مقصد میں استعمال کر لے، یہ جانور نہیں کر سکتا، یہ انسان کر سکتا ہے۔ یہ ہے مادی دنیا کے اندر۔ مادی دنیا میں انسان اور حیوان کا فرق یہ ہے کہ انسان آلات بناتا ہے، وسائل بنا لیتا ہے، جبکہ جانور وسیلے نہیں بناتا۔ اب اسی وسیلے بنانے میں مختلف چیزیں آتی ہیں، مثلا انسان آگ کو استعمال کرتا ہے وسیلے کے طور پر، جانور استعمال نہیں کر سکتا۔ انسان آگ کو استعمال کرتا ہے، کبھی اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے، کبھی کھانے بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن جانور یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ سب مادی دنیا کی باتیں ہیں، مادی دنیا کی نشانی ہیں۔ اس سے بڑھ کر عقل کا اصلی استعمال کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر عقل کا اصلی استعمال یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ہدف طے کر سکتا ہے، اس ہدف تک پہنچنے کا راستہ بناتا ہے۔ جانور یہ نہیں کر سکتا۔ جانور کے ہدف پہلے سے طے ہوئے ہیں، راستے پہلے سے طے ہوئے ہیں۔ جانور نے بغیر کسی انتخاب کے ایک طے شدہ ہدف کو اوپر اپنی زندگی کو گزار دینا ہے۔ مثلا اگر مچھلیوں کا کوئی ہدف دیکھے اور طے کرنے کا راستہ دیکھے تو بہت پیچیدہ ہے۔ بعض مچھلیاں ایسی ہیں جو 4,000 کلومیٹر طے کرتی ہیں ہر سال، ہر سال 3,000-4,000 کلومیٹر طے کرتی ہیں، اور 3,000-4,000 کلومیٹر بھی ہیں بعض مچھلیوں میں، کے حساب سے تو میں کم بتا رہا ہوں، بعض ہیں جو پورے پورے بر اعظم طے کر لیتی ہیں، اور مثال کے طور پر انڈے دینے ایک خاص جگہ پہ جاتی ہیں۔ تو اتنی محنت ہو رہی ہوتی ہے، جس کو اگر کوئی دیکھے تو سمجھے گا کہ یہ پتہ نہیں کتنا بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ سب جبلت کے اندر ہے، پلاننگ نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے، خدا نے یہ منصوبہ اس کی طبیعت کے اندر رکھ چھوڑا کہ وہ یہ کرے۔ لیکن وہ مچھلی چاہے اپنے ہدف کو تبدیل کر دے، یہ وہ مچھلی نہیں کر سکتی، یہ انسان کر سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے اپنے ہدف کو تبدیل کر لے، اپنے ماحول کو جانور تبدیل نہیں کر سکتا، انسان تبدیل کر سکتا ہے۔ جانور ماحول کی تبدیلی سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو تھوڑا بہت چینج کرتا ہے، مثلا اگر گرمی ہوگی تو کسی طرح سے کرے گا، سردی ہوگی تو کسی اور طرح سے کرے گا، لیکن وہ ماحول کی گرمی کو سردی میں تبدیل کر دے، یہ جانور کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان کر سکتا ہے۔ تو میں نے یہ جو مثال دی ہے پھر مادیات کی دی، اب آئیے اور اوپر۔ اگر ایک انسان فاسق معاشرے میں رہ رہا ہے، اس کے اثر کو قبول کر لے، تو یہ کام جانور بھی کرتا ہے، جانور ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اصل انسان کون سا ہوگا؟ اصل انسان وہ ہوگا جو اپنے ماحول کو اپنی فکر کے ذریعے سے تبدیل کر دے گا، یہ انسان کا کارنامہ، یہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ ہم اور آپ میں جو بہترین انسان ہوں گے وہ کون سے ہوں گے، یہ ہمیں طے کرنا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا، ہماری زندگی کے لائنز طے ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جیسا بھی ماحول مل گیا اس میں اپنے آپ کو فکس کر لیں گے، اچھا مل گیا اچھے بن جائیں گے، برا ماحول مل گیا برائی کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ انسانیت کا کمال نہیں ہے۔ اس کو مولانا نے اپنی روایت کے اندر، جیسے کہ میں متعدد دفعہ عرض کر چکا ہوں، آپ متعدد جگہ سن چکے ہوں گے، پانی کے اطراف میں اگنے والی گھاس سے تعبیر کیا ہے، جو ہوا آئی اس میں بہہ گئے۔ تو یہ جو جتنا لوگ فیشن سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ اس ہیمجون ریا ٹائپ کی چیز ہے۔ آج ایک چیز کا فیشن چل گیا، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا، کل کسی اور چیز کا فیشن چلا، اس کو اختیار کیا۔ نہ پہلے والی چیز کو اختیار کرتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ اس کو کیوں اختیار کر رہے ہیں، نہ اس کو ترک کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں اس کو ہم ترک کیوں کر رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ انسانیت کا کمال یہ ہے وہ کسی بھی ماحول کے اندر ہو، اپنے آپ سے ایک سوال کرے کہ بہترین ماحول جس کے اندر مجھے زندگی گزارنی تھی وہ کون سا تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اب اپنے ہدف کو ٹکڑے بنا کے، اب اپنے ہدف کو تبدیل کرے، چھوٹے چھوٹے اہداف کے اندر اس کو لے کر چلے۔ بہترین مثال انبیاء کی زندگی، آئمہ کی زندگی، اور ظاہر کے کربلا کی مثال۔ اس سے چند نمونے، چند پوائنٹس نکال کر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے، عراق کے شہر بابل، موجودہ عراق کا شہر بابل بنے گا جہاں پر وہ تشریف فرماتے، کفر آمیز بت پرست ماحول جس کے اندر حضرت ابراہیم تشریف فرمائے, فرد واحد ہے, فرد واحد ہے. اگر عام انسان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے سامنے صرف ایک راستہ ہے, سر جھکائے. عام انسان کے اعتبار سے پورے معاشرے سے لڑنا ممکن نہیں ہے, صرف ایک راستہ ہے, سر جھکاؤ اور جو سب کر رہے ہیں وہی کرنا شروع کر دو. جیسا کہ ہمارے یہاں معمولاً حتیٰ مخلص ماں باپ بھی اپنے بچوں کو یہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جو سب کر رہے ہیں تم بھی وہی کچھ کر ڈالو. انسانیت کا کمال نہیں ہے, انسانیت کا کمال یہ ہے کہ آپ شرک کے ماحول میں, کفر کے ماحول میں پہلے آپ یہ سوچئے جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اگر صحیح ہو رہا ہے میں اس کا ساتھ دوں گا چاہے کوئی ساتھ نہ دے, اگر غلط ہو رہا ہے میں اس سے لڑوں گا چاہے کوئی ساتھ نہ دے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرد واحد ہوتے ہوئے اس معاشرے کے خلاف پیکار شروع کی, جنگ شروع کی, اور آج اس جگہ پہ معاملہ پہنچ گیا کہ چاہے کوئی عیسائی ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, حضرت ابراہیم کی تعظیم سب کر رہے ہیں. ایک فرد تھے, ایک فرد معاشرے کے. حضرت ابراہیم کا نام کہاں سے کہاں تک پہنچا, وہ خود تھے عراق کے اندر. آج دنیا کا ان تینوں مذاہب کا ماننے والا دنیا میں کہیں پر بھی ہوگا اس کو حضرت ابراہیم کا احترام کرنا پڑے گا. لہذا سب کے لیے حضرت ابراہیم کی ذات محترم ہو گئی, یہ خدا نے متعلق کا نظام ہے. اس نے اپنے بہترین بندوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ معاشرے کو تبدیل کریں, معاشرے سے متاثر نہ ہو, معاشرے سے متاثر نہ ہو. کربلا کی مثال بہترین مثال, ایک یزیدی معاشرہ, اس کے مقابلے میں عوام جن کی ہمتیں ختم ہو گئی ہیں. آپ نے یقیناً ایسی تقاریر سنی ہوں گی, اور اگر نہیں سنی ہے تو اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا کہ واقعہ کربلا میں, جو واقعہ کربلا جس ماحول میں پیش آیا, اس ماحول میں لوگوں کی خاصیتیں کیا تھیں, کیوں ایسا ماحول بن گیا کہ لوگ یزید کے خلاف بول نہیں پائے, کیوں ایسا ماحول بنا, عوام کے اندر کون سی برائیاں تھیں, خواص کے اندر کون سی برائیاں تھیں. اس میں مختلف عناوین کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. جیسے کہ ابھی کچھ وقت پہلے ایران سے وہ اسکالر بھی آئے تھے, رحیم پور ازودی, انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ ڈسکشن کیا تھا کہ عاشور سے ہم کیا عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا ٹاپک ہے, بہت اچھا ٹاپک ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یزیدی معاشرے کے اندر عوام کیسے ہوتے ہیں, یزیدی معاشرے کے اندر خواص کیسے ہوتے ہیں, یزیدی معاشرے کے اندر اہل بیت کا کردار کس طریقے سے ان دونوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ رد عمل دکھاتے تو یہ پھر نہیں ہوتا کربلا کا واقعہ, یہ ظلم و ستم نہیں ہو سکتا تھا. عوام اور خواص کون سا رد عمل دکھاتے تو یہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا, اور انہوں نے کیا رد عمل دکھایا کہ یہ ظلم ہو گیا. اگر ہمیں یہ سب پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے کردار کو پہچاننے میں بہت آسانی ہو جائے گی. ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ہم یزیدی معاشرے کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیں گے. سید الشہداء کے سامنے یزیدی معاشرہ ہے, عوام کی جو کم از کم مشکل ہے وہ یہ کہ ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی ہیں. عوام میں بہت ساری کیٹیگریز بنتی ہیں, ظاہر سارے عوام تو ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ وہ ہوتے ہیں جو برائی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں, برائی کو پسند کر لیتے ہیں, ان کی زندگی میں کچھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں برائی سے, طبیعت کے اندر شر ہوتا ہے, وہ برائی کو پسند کر لیتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو برائی کو پسند نہیں کرتے لیکن ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں اگر مقابلہ کیا تو ہمیں دشمن کا سامنا کرنا پڑے گا, خوف طاری ہو جاتا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو برائی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, ڈرے ہوئے بھی نہیں ہیں لیکن نا امید ہو گئے, نا امید ہو گئے, یعنی کہتے ہیں ہم نے کر کے دیکھ لیا اب کچھ نہیں ہونے کا. بس کئی کیٹیگریز ہیں, بس ایک وہ ہے جو برا ہے, برائی کا سرغنہ ہے, ایک وہ ہے جو برا ہے سرغنہ نہیں ہے, برائی کا پیروکار ہے, ایک وہ ہے جو اچھا ہے لیکن ڈرا ہوا ہے, ایک وہ ہے جو اچھا ہے لیکن نا امید ہے, ایک وہ ہے جو اچھا ہے اور مقابلہ بھی کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں, سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا ہم کس جگہ فٹ ہو رہے ہیں. مبارز ہیں, مبارز یعنی مقابلہ کرنے والا, معاشرے سے لڑنے والا, معاشرے کی برائیوں سے درحقیقت, یعنی معاشرے کے لوگوں سے لڑنا نہیں ہوتا ہے, معاشرے کی برائیوں سے لڑنا ہوتا ہے. ہمیشہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں برے سے نہیں لڑنا ہے, برے کی برائی سے لڑنا ہے. برے انسان سے محبت کرنی ہے, برے انسان سے بھی محبت کرنی ہے. لہذا ایک مشہور حدیث ہے جس کو عنوان بصری تعبیر کرتے ہیں, عنوان بصری. اگر یہ حدیث کہیں نہیں پڑھی ہے تو کوشش کریں کتاب میزان الحکمت میں, میرے خیال میں یہ حدیث ہے, یا اردو میں کہیں اور سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں. اس کے اندر امام نے 9 پوائنٹس گنوائے اور اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا، فرمایا اگر کوئی تمہارے سامنے آئے اور تمہیں دھمکی دے، اگر تمہیں کوئی دھمکی دے تم اس کو خدا کی یاد دلاؤ اور اس کے لیے استغفار کرو. یہ آدمی مجھے دھمکی دینے آیا ہے، ایک آدمی مجھے دھمکی دینے آیا ہے، تو مجھے کیا حکم ہوا؟ حکم یہ ہوا کہ پہلے تو تم اس کو خدا کی یاد دلاؤ، اس کو بتاؤ کہ یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے یہ نہیں کر پائے گا، جو خدا نے چاہا وہ ہوگا. اس کے بعد اس کے لیے استغفار کرو. میں اپنے دھمکی دینے والے کے لیے استغفار کروں؟ ہاں، پر میں اس کے لیے استغفار کروں. کیوں؟ تمہیں اس آدمی سے نہیں لڑنا ہے، اس کو شیطان جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، تم نے اللہ کا نمائندہ بن کر اس کو جہنم سے بچانا ہے، اس کو نکالو وہاں سے. اس کے لیے استغفار کرو تاکہ اس کی محبت تمہارے دل میں رہے، پھر اس کی برائی سے لڑو، اس کی برائی سے لڑو. اب کتنا اچھا دستور ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم فرما دیا. اسی طریقے سے انسان مختلف کیٹیگری کے ہوتے ہیں، کوئی برائی میں گم ہو جاتا ہے، کوئی برائی سے ڈر جاتا ہے، کوئی برائی کے مقابلے میں ناامید ہو جاتا ہے، کوئی برائی کے مقابلے میں مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ اصناف کیوں بنتی ہیں انسانوں کے اندر؟ بنیادی طور پر عقیدے کے کمزور اور مضبوط ہونے کی وجہ سے، عقیدے کے کمزور اور مضبوط ہونے کی وجہ سے. اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. متحد ہو کے درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ کی اور ہماری یکجہتی یہ دشمن کو بہت خوف زدہ کرتی ہے. آپ یقین مانیں، آپ کا اور ہمارا اکٹھا آواز بلند کرنا یہ دشمن کو لرزا دیتا ہے. ہم لوگ متفرق ایک ہی بات چند لہجوں میں کریں اتنا نہیں ڈرتے، یکجا ہو کر ایک ساتھ آواز اٹھائیں اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، واقعاً خوف کھاتے ہیں. یہ جو آپ مثال کے طور پر کبھی کبھی ریلی میں جائیں اور متفرق چلتے رہیں، اس سے دشمن نہیں ڈرے گا. آپ متحد ہوں، منسجم ہوں، منظم ہو کر چلیں، منظم نعرے لگائیں، منظم جواب دیں، بہت ڈرے گا، بہت ڈرے گا اس بات سے. مثال کے طور پر جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے نظم و ضبط کو دکھائیں. یقین فرمائیے، اگر ہم لوگ اپنی حتیٰ یہ برسبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں چونکہ بیچ میں آ گیا معاملہ، اگر ریلیز کو تھوڑا سا منظم کر لیں اس کا اثر 10 گنا زیادہ ہو سکتا ہے، چونکہ اب عوام نے آنا شروع کر دیا ہے. پہلے تو لوگ ہی نہیں ہوتے تھے، اب الحمدللہ بڑی تعداد میں مرد، عورت، بچے آنا شروع ہو گئے میدان کے اندر. یہ ہماری فتح ہے، یہ ہماری فتح ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ ہے. یقین فرمائیے، میں دل سے اپنے خدا کا شکر پیدا لانا چاہیے. ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، پروردگار عالم نے اس طرح سے کر دیا کہ جب یہ آخری ریلیز ہوئی ہیں اور اس کے اندر نعرے لگاتے تھے لوگ، تو شروع کے زمانے میں جب چونکہ انقلاب کی اب تیسواں سال پورا ہو رہا ہے اور اس کی آج کل اس کے سلسلے مختلف پروگرام مختلف جگہوں پہ منعقد ہو رہے ہیں، تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب 30 سال پہلے کبھی ایسا کوئی موقع آتا تھا، القدس کا موقع یا کسی موقع پہ مثلا لوگوں سے کہتے تھے مثلا نعرے لگاؤ، بہت کم لوگ ہوتے تھے مٹھی بنا کر ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں، بہت کم ہوتے تھے. کچھ لوگ ہوتے تھے نہیں لگاتے تھے، معمولاً ایسی کچھ کہہ دیا. اب یہ آخری ریلیز میں جو غزے کی آخری ریلی ہوئی یا یوم قدس کی آخری ریلی ہوئی، ارے ہم لوگ تعجب سے دیکھتے تھے کہ نعرہ لگانے کو کہاں اور ہزاروں لوگ مٹھی بنا کے نعرہ لگانے، خود سے نہیں کہتے کہ مٹھی بنا کے نعرہ لگانا ہے، لیکن خود سے لوگوں کے اندر جذبہ ہے. اس سے دشمن ڈرتا ہے، اس سے دشمن ڈرتا ہے. اب دیکھیے آپ کی پکار سے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، اس سے ڈر ہے انہیں، ان کو اس سے ڈر ہے. آپ متحد ہوں، صحیح خط پر متحد ہوں، جوش کے ساتھ، اس سے ڈرتے ہیں، اس سے بہت ڈرتے ہیں. اور ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کو یہ بتانا کہ ہم تم کو ڈرا سکتے ہیں. ہم لوگ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اب آپ میں جذبہ ہے، آپ کے اندر جوش ہے، اپنے عقل اور ہوش کو اور تیز کر دیجیے. کیوں؟ اب آپ دشمن کے سازشوں کی زد میں آئے ہیں. جب تک ہمارے پاس طاقت کا اظہار نہیں تھا، دشمن ہمیں اندر ہی اندر کچل رہا تھا. اب جبکہ ہم نے طاقت کا اظہار کر دیا ہے اب دشمن اور سازشیں کر کے کچلے گا. اب بہت ہوش چاہیے ہوگا, بہت ہوش چاہیے ہوگا کہ ہم کسی مشکل سے دوچار نہ ہو جائیں, چونکہ ہم سابقہ میں آپ اور میں دیکھ چکے ہیں کہ جہاں کہیں ہماری طاقت کا بڑا اظہار ہوا ہے دشمن نے شدید حملہ کیا. جب مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے اسلام آباد والا واقعہ کیا اس کے بعد بڑا شدید حملہ کیا ہوا. اسی طریقے سے جب کراچی میں 1984 کے اندر مجھے یاد آتا ہے مسجد سکینہ کے واقعے کے اوپر ایم جنرل روڈ پہ دھرنا دیا دشمن نے لیاقت آباد والا سانحہ کیا. جہاں کہیں ہم اجتماع کا بڑا اظہار کریں گے وہ بڑی سازش کریں گے, اور صرف عقل اور ہوش جس کے ذریعے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. خدا ہمیں اور آپ کو اس میں کامیابی نصیب فرمائے, اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے, اہل بیت کے لطف و کرم کو حاصل کرنے کے لیے, اور خاص کر وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ دشمن کے مقابلے میں, معاشرے کی خرابی کے مقابلے میں لوگ مختلف سطح میں ہیں. یہ سطح کیوں بنتی ہیں؟ عقیدے کی وجہ سے. کس عقیدے کی وجہ سے؟ توحید, خدا پر یقین. جتنا خدا پر یقین زیادہ ہے شخص مجاہد ہوگا, مبارز ہوگا, چاہے تنہا کھڑا. اصل مقابلے میں تنہا اور ہمراہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مقابلہ کرنے میں تنہا اور ہمراہ کی حیثیت نہیں ہے, مقابلہ کرنے میں صرف اندر کے دل کی حیثیت ہے, وہ کتنا خدا کا معتقد ہے. اگر خدا کا معتقد ہے حضرت ابراہیم کی طرح پورے معاشرے کے مقابلے میں تنہے تنہا کھڑا ہے, قطعاً خائف نہیں ہے, قطعاً خائف نہیں ہے. اور اگر دل نہیں ہے اندر سے خدا نے متعال کے مقابلے میں, خدا نے متعال کے عقیدے والا, تو پھر خوف ہی خوف ہے, مسلسل خوف ہے. تو عرض کروں گا کہ جب بھی آپ مثال کے طور پر کسی معرکے کے اندر اترنے لگیں, کسی کام کی طرف جانے لگیں, پہلے خدا نے متعال کے حضور سر جھکا کر اس سے عقیدہ طلب کریں, خدا میرے دل کو مضبوط کر دے اپنے راستے کے لیے. میں ان دوستوں احباب کو مشورہ دوں گا, مثلا جو مثلا فرض فرمائیں کسی ریلی میں جا رہے ہیں, کسی آپ کہیں گے میں بار بار ریلی کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں, ہم آج کل ظلم کے خلاف جو سب سے زیادہ آواز اٹھا پاتے ہیں وہ یہی ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے کہ امام لشکر تشکیل دیں, اپنا بہترین اسلحہ لے کر امام کے پیچھے لشکر کے اندر شرکت کریں گے, دشمنوں سے لڑیں گے انشاءاللہ امام کی رہبری میں. انشاءاللہ وہ وقت اصلی وقت ہوگا, وہ اصلی وقت وہ وقت ہوگا کہ میں اور آپ اپنی ساری طاقتوں کو جمع کریں, اپنے جوش جذبے شعور اور اپنے تمام تر دینی غیرت کو جمع کریں, اور اس موقع کی تلاش میں رہیں کہ کب مولا پکار دیں, ندا دیں, اور اپنی طاقت کے ساتھ امام کے حضور پہنچ جائیں گے. اس سے پہلے بھی کمزور نہ پڑیں, اپنی بہادریوں کو جمع کریں, اپنی توانائیوں کو جمع کریں. دشمن سے ڈرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے, دشمن کے مقابلے میں ہمارے پاس جو آرزو اور امید ہو وہ خدا نے متعال کر دیا ہوا عقیدہ. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو کوئی کچھ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے وہ آپ کی دنیا کی زندگی کے چند سالوں کو لینے کی کوشش کرے گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ دنیا بھی حقیر ہے, اس کی زندگی بھی حقیر ہے. اور بقول اہل بیت کی کہ فرمایا اگر دنیا کا اختتام بستر پر جان دینا ہے تو ہم میدان جنگ میں جسم کٹوانے کو تیار ہیں. کیوں جسم پہ رگڑ رگڑ تو مرے؟ ایک لڑکے نے ابھی پرسوں دوست نے کہنے لگا میں کچھ دن پہلے پرسوں ترسوں اس نے مجھے سنایا, کہنے لگا کچھ دن پہلے کوئی بیمار ہوا, کہنے لگا میں ہاسپٹل میں گیا, کسی ہاسپٹل کا تذکرہ کیا, تو کہنے لگا وہ فلاں یونٹ تھا جس کو وہ دیکھنے گیا, تو وہاں پر اس نے بتایا کہ جو مریض تھے, کہنے لگا شاید مردے اور زندہ میں کوئی باریک سی لائن ہوگی بس جس میں وہ ادھر زندہ ہوگا. کہنے لگا میں نے اتفاقاً یوں ہی نظر دوڑائی تو پورے وارڈ میں جتنے لوگ پڑے تھے سب ایسے ہی تھے, مردے اور زندہ میں ذرا سے فاصلے پر, اور سب بے بسی کے عالم میں, قسم پرسی کے عالم میں. یہ کہہ رہا تھا کہ وہ منظر دیکھ کر میں نے خدا سے کہا خدایا مجھے بستر پہ نہ مار, مجھے میدان جنگ میں مار. جب جسم کا اختتام, اس باڈی کا اختتام یہ ہے کہ اس کو سسک سسک کر بستر پہ مرنا ہے, تو یہ بہادری اور شجاعت کے امام کے ساتھ لشکر میں کھڑے ہو کر کیوں نہ مرے؟ اینڈ
سادہ
دو چیزیں میرے اور آپ کے اندر زندہ ہو گئیں, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتی. ایک یہی شہادت کی طلب, اس بات کی شدید خواہش خدا سے کہ خدایا یہ پست موت نہیں چاہیے, تیری راہ میں شہادت چاہیے. اس کی تڑپ, اس کی شدت سے خواہش اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, کیونکہ ہم جانتے ہیں اس میں سعادت ہے, اس میں کامیابی ہے. ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہو کہ خدایا اس طرح نہیں مرنا ہے, عظمت کے ساتھ مرنا ہے. جو زیارت عاشورہ نے ہمیں سکھایا, اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد, میرا دنیا سے جانا ایسا ہو جیسے نبی اکرم کی آل کا دنیا سے جانا, ایسی موت. ایک شہادت, دوسرا قناعت. قناعت دنیا کے اندر کم پر خوش ہو جاؤ اپنی ذات کے لیے. یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہوں, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. فرعون کے جادوگر جب تبدیل ہوئے اور فرعون نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کی, خوبصورت جملہ فرمایا, فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تجھے جو کرنا ہے کر لے, تو کچھ نہیں کر سکتا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کے لیے کر سکتا ہے. تو ہم اس دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ چکے ہیں, ہمیں اب اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. ہم نے حق کو پہچان لیا, ہم حق کی خاطر مرنا چاہتے ہیں. یہ وہ روح ہے جو حسینیت ہمیں دے رہی ہے. اس روح کے ساتھ اگر کوئی قوم اٹھے, اس کا معاشرہ تبدیل ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے مقدر کو کسی اور کے حوالے کر دے. بہترین مثالوں میں سے ایک مثال عصر حاضر کی, یہی حزب اللہ کے جوان ہیں. کم تھے تعداد میں اہل بیت کے ماننے والے لبنان کے اندر, بہت اچھی قوم نہیں سمجھے جاتے تھے, بہت عیاش سمجھے جاتے تھے, یہ آسائش پرست سمجھے جاتے تھے. ایک موقع پر چند جوان جمع ہوئے, جن میں مثلا شہید چمران نے کردار ادا کیا, مثلا شیخ راغب حرب نے کردار ادا کیا. یہ چند جوان جمع ہوئے, سوچنے سمجھنے والے, شعور رکھنے والے, انہوں نے جمع ہو کر اپنے جوانوں کو کہا کہ ہم اس مقدر کو تبدیل کر سکتے ہیں, ہم یہ سب تبدیل کر سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ہے یہ, ہم کیوں سر تسلیم خم کریں, اپنی بھر جد و جہد تو کریں, اس کے بعد پھر نتیجہ خدا کرنے والا ہے. ان کے اندر عقیدہ تھا, ان کے اندر جوش تھا, اور ایک اور چیز چاہیے, دین کی غیرت. دین کی غیرت چاہیے. جب تک دین کی غیرت نہیں ہوگی, انسان دین کی پامالی پر تڑپے گا نہیں. ہمارے اور آپ کے اندر اپنی غیرت ہوتی ہے. مثلا کسی نے میرے گھر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی, میری مالکانہ غیرت جاگ جاتی ہے, میری چیز پر قبضہ کیوں کیا, میں مالکانہ غیرت کے ساتھ میدان میں اتر آتا ہوں, کیس کرتا ہوں, 30-30 سال لڑتا ہوں اس سے. نعوذ باللہ کسی نے میری ناموس کی طرف ایک نظر دوڑانے کی کوشش کی, تو میری ناموس کی غیرت جاگ جاتی ہے, اور میں کہتا ہوں اس نے میری ناموس کی طرف دیکھا کیوں. دین کی غیرت نہیں ہونی چاہیے, اس نے میرے دین کو منحرف کیوں کیا, یہ میرا دین, میرے اجداد اور میرے آئیڈیلز اس کے اوپر قربان ہوئے ہیں, میرے امام نے اس کے لیے قربانی دی ہے, میرے دین سے کھیل رہا ہے, یہ دین کی غیرت کیوں نہیں ہے میرے اندر. اور غرب کی, مغربی ممالک کی, ان کی ثقافت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دین کی غیرت ختم ہو جائے. کارٹونز کیوں بنائے انہوں نے, الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, کبھی مثال کے طور پر قرآن کو کسی کپڑے کے اوپر چھاپ دیں گے غلط طریقے سے, کبھی کہیں اور کے اوپر پرنٹ کر دیں گے, کبھی فاشا کے اندر استعمال کر دیں گے. سارے کام کیوں کرتے ہیں, مسلمان کی دینی غیرت ختم ہو جائے, مسلمان کی دینی غیرت ختم ہو جائے. یہ وہ چیزیں جو محفوظ رکھنی ہیں. انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر سے عیسائیوں کی غیرت ختم کر دی ہے, ان کی ناموس کی غیرت ختم کر دی ہے, ان کی دین کی غیرت ختم کر دی ہے, صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے, دولت کی غیرت. بس دولت کے پجاری ہیں یہ, ہمیں چاہتے ہیں ہمیں اس جگہ تک پہنچا دیں. ان کو پتا ہے اگر کوئی دولت کے پیچھے بھاگتا رہے گا, اس کے نام پہ غیرت دکھائے گا, وہ ہمیشہ جانور رہے گا, وہ ہمیشہ غلام رہے گا. یہ ہماری دینی غیرت ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی غیرت کو ختم نہ ہونے دیں, دین کے نام پر اپنی پکار کو جاری رکھیں. مثلاً وہ بے وقوف آیا, نام نہاد ڈاکٹر ذاکر, اس نے آ کر کوشش کی. وہ کیا کر رہے ہیں کوشش کے اندر, اب یہ پتا نہیں خود بے وقوف ہے یا خود وسیلہ بنا ہوا ہے ان لوگوں کا، جان بوجھ کر بنا ہوا ہے یا بے وقوف آدمی ہے، بہر صورت انہوں نے کوشش کی، انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی آیا شیعوں کے اندر سید الشہداء کے نام پہ غیرت ہے یا نہیں ہے، غیرت کو دیکھا. یا وہ ڈاکٹر اسرار آیا، اس نے امیر المومنین کے نام پر غیرت کو دیکھنے کی کوشش کی. ممکن ہے کہ ان لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ کن کے اعلی کار ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ اعلی کار ہوں، لیکن جو ہدف ہے وہ یہ ہدف ہے کہ عوام کے اندر غیرت دیکھی جائے، غیرت ہے یا نہیں ہے. اچھا اگر یہ نظر آیا کہ غیرت ہے، اور محنت کریں گے ان ڈائریکٹ طریقوں سے غیرت ختم کرنے کے لیے. ان ڈائریکٹ طریقے کیا ہیں غیرت ختم کرنے کے؟ مادہ پرستی، فحشا، میوزک، ان کے ذریعے سے انسان کے اندر سے دین کی غیرت ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا میں نے عرض کیا، جیسے مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت، ان سے دین کی غیرت ختم ہو جاتی ہے. تو اگر دیکھا کہ نہیں ابھی دینی غیرت ہے، اپنے اس کام کو مضبوط کریں گے، دینی غیرت ختم کرو، اس کے بعد پھر کبھی ٹیسٹ کریں گے کہ ابھی زندہ ہے مر گئے. اگر کسی موقع پر دیکھا کہ پہلے ریئیکشن اتنا تھا اب کم آیا ہے، بس سمجھ لیں اب اور بڑھ کے حملہ کریں گے، اب اور بڑھ کے حملہ کریں گے. پہلے ایک آدمی بولا تھا، اب چار بولیں گے، پھر دس بولیں گے، اس کے بعد معاشرے میں ہر طرف سے اس آواز کو مختلف لوگ اٹھانا شروع کر دیں گے، تاکہ دین کا غیرت مند اگر کوئی بچ بھی گیا ہو تو سر چھپا کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے. دینی بغیرتی اس طرح پھیلائی جاتی ہے. بنی امیہ نے اس زمانے کے مسلمان معاشرے کے ساتھ یہی کیا، انہوں نے دین کے نام پر بغیرتی پھیلا دی. ایک آدمی نشے میں دھوت صبح کی فجر کی نماز پڑھتا ہے، چار رکعت، تین رکعت، کوئی پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، کہتا ہے آج میں مزے میں ہوں، خوش ہوں، کہو تو زیادہ پڑھا، کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کی دینی غیرت ختم کرو کسی طریقے سے. دینی غیرت اتنی ختم ہوئی کہ سید الشہداء تنہا کھڑے کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ندا پہ لبیک نہیں کہہ رہا،
لبیک یا حسین،
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 لبیک یا حسین.
یہ اس طریقے سے دینی غیرت کو ختم کر گئے. مادہ پرستی میں ڈالو، فحشا میں مبتلا کرو، جوان کے اندر جو غیرت ہے فحشا کی نظر ہو جائے. اب ایک جوان کی ساری غیرت کہاں چلی جائے؟ صرف جنسیات کی غیرت میں، بس وہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے اس کا. نکل کر نہ آئے دین کے نام پر کہ میرا دین بھی ہے، اس سے ڈرتے ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم محفوظ کیسے کریں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آسان نہیں ہے معاشرے سے لڑنا، لیکن اگر خدا پہ یقین ہو تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے، پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ایک بات پہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ایک بات ہمیشہ ذہن میں سوچ کے رکھیے گا، ہم اور آپ کو شیطان غلطی سے کہیں پر بھی لے کر جائے، یہاں پر شیطان غلطی سے بھی نہیں لائے گا. اگر آپ یہاں پر آئے ہیں اس کا مطلب ہے خدا آپ سے کچھ کام لینا چاہ رہا ہے، خدا آپ کو یہ مقام دینا چاہ رہا ہے کہ آپ دینی غیرت کے نام پر خدا کے دین کا دفاع کریں، خدا آپ سے یہ چاہ رہا ہے. اب آپ کا کام ہوگا کہ آپ یہ سوچیں کہ میں خدا کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو کیسے پورا کروں گا اپنے اندر شعور کے ساتھ. اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کچھ جگہوں پر وہ چاہیں گے کہ آپ اور میں کوئی ایسا رد عمل دکھائیں جس سے جیت ان کی ہو جائے. ہمیشہ ایک جملہ ایک اسٹریٹجسٹ کا ذہن میں رکھیے گا، دشمن پہ حملہ مت کرو، دشمن کی اسٹریٹجی پہ حملہ کرو. دشمن پہ حملہ نہیں کرو، پہلے دشمن کی حکمت عملی پہ حملہ کرو. وہ نہ کریں جو وہ چاہتا ہے، وہ کریں جو آپ کا دین کہہ رہا ہے کہ آپ کریں، پھر آپ ہمیشہ کامیاب ہیں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. کل اس چیپٹر میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مثال کے طور پر انہوں نے چاہا کہ ہمارا رنگ غلط رنگ بنے، آپ نہ بننے دیں. آپ اپنی دینی غیرت کا دفاع بھی کریں اور رنگ غلط نہ ہونے دیں. بس وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم کہیں پر کوئی مارکہ کریں، کوئی اجتماع کریں، کوئی بھگدڑ مچے، کوئی شورش ہو، کچھ نہیں ہو تو بہت معذرت کے ساتھ تبرک کی تقسیم پر ہی کچھ نظر آئے، کچھ نہیں تو کم سے کم یہ کیا کہ مثلا تبرک تقسیم ہو رہا ہے اور لوگوں میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، یہ چاہتے ہیں. اجتماعات منظم نظر نہ آئے، دو طرفہ ذمہ داری ہے، منتظمین کی اور آپ کی اور ہماری. منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ حتی الامکان نظم و ضبط ایسا رکھیں کہ پبلک نظم و ضبط نہ توڑے, اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ حتی الامکان ایسا رکھیں کہ ہم منظم نظر آئیں. آپ کا یہاں سے باہر نکلنا منظم نظر آئے. آپ یہاں سے نکل رہے ہیں, میں عرض کروں گا مثلا آپ کو تبرک دیا گیا ہے, آپ کاغذ ہر طرف مت پھینکیں, شعور دکھائیں, اپنے قوم کا شعور دکھائیں. اب طہارت من الایمان, اب طہارت نصف الایمان, اب طہارت کا خیال رکھیں, پاکیزگی کا خیال کریں, صفائی کا خیال کریں, اس کو ایک صحیح جگہ پہ رکھیں نظافت کا. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دیں, پھر دیکھیں شیعت کا تصور کیا بنے گا انشاءاللہ. اس اب دور کو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم جمع کرنا شروع کر دیں, بس کہیں پر بھگدڑ نہیں ہو, کہیں پر بے نظمی نہ ہو, کہیں پر کوئی کچھ نہ ہو, منظم طریقے سے آگے بڑھیں. ہاں کچھ تقاضے ہیں, مثلا بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور چلیں گے تو کچھ تو ہوگا, یہ تو ہم قبول کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ کا شعور دکھائے گا, یہ آپ کا شعور دکھائے گا کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کا ساتھ دیں گے. جو میں اور آپ کہانیاں سنتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر میدان جنگ کے اندر پانی نہیں ہے اور پانی کم ہے اور ایک نہیں پی رہا اور دوسرے کو دے رہا ہے, آپ سمجھیں یہی آپ کا میدان جنگ ہے, یہ ہمارا میدان جنگ ہے. دشمن کی نظریں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں, یہ ہمارا میدان جنگ ہے. اس کو منظم طریقے سے کریں, اس کو شجاعت کے ساتھ کریں. شجاعت یعنی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا. بس آپ جو کام بھی کر رہے ہوں اس کو طریقے سے کریں تاکہ ہمارے اور آپ کی قوم کی ایک شناخت بن جائے, ایک نشانی بن جائے. میں نے عرض کرنا چاہا تھا اس سلسلے میں کہ معاشرے کو کیسے تبدیل کریں, تھوڑا تھوڑا سا میں مجبور ہوا کہ کچھ پوائنٹس کو بیچ میں عرض کرتا چلوں, پھر دوبارہ سینٹرلائز کرتا ہوں اپنی بات کو معاشرے کی تبدیلی کی سمجھ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لبنان کی مثال میں عرض ہوا, چند جوان جمع ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ ہم پس گئے, ہم مارے گئے, ہم دشمن کی سازش کا شکار ہو گئے. انہوں نے کہا اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. شروع کہاں سے کریں گے؟ شروع کریں گے اپنے نفس کی تزکیے سے, یہاں سے شروع کریں گے. خدا کا ایک نظام ہے, پاکیزگی اپنے آپ کو پھیلا رہی ہوتی ہے, پاکیزگی پھیلا رہی ہوتی ہے. آپ ایسے ہوں کہ سحر خیز ہوں, آپ کی پاکیزگی پھیلے گی, مطمئن رہیے پھیلے گی. آپ ایسے ہوں کہ اہل بیت کی مناجات سے آشنا ہوں, آپ کا درد دل پھیلے گا, آپ پھیلا لیں گے بات. لیکن اگر ہم خود اس عشق میں نہ ڈوبے تو ہم کسی کو عشق دے نہیں پائیں گے, پہلے ہمیں خود اس کے اندر ڈوبنا پڑے گا. اس بات کو اچھی طرح احساس کر لیجئے. ہم اور آپ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, پہلے اندر کے ظلم کا ختم کریں. اور اس پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کئی سال تک میں یہ کروں گا پھر میدان میں آؤں گا. پہلے کا مطلب پرائیورٹی ہے, اہمیت, اولویت کے اندر. کام تو دونوں ساتھ کرنے ہوں گے, لیکن پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اولویت دیں, اس کو اہمیت دیں. مثال کے طور پر آپ اپنی زندگی کے اندر ایک موقع کے اوپر آتا ہے کوئی جہاد کرنا چاہتے ہیں, تیاری کب کرنی ہے؟ ہر روز جہاد کرنا پڑے گا. وہ جہاد کون سا ہے؟ وہ جہاد اکبر ہے جو کرنا پڑے گا. یہ مت سمجھے گا کہ مثال کے طور پر وہ چند جوان جمع ہوئے انہوں نے یوں ہی تبدیل کر دیا, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا تھا. ان لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کیا ہوا ہوتا, اپنے عقیدے کے اندر پختہ ہیں. عقیدے کی پختگی کیسے آتی ہے؟ انحصار کریں خدا پر, انحصار کریں اہل بیت پر, یہ سوچ کر چلیں کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, سب ان کے ہاتھ میں. اس طاقت کو احساس کریں. کبھی کسی مشکل میں پھنسے, انحصار کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں اس بات کے اوپر کہ یہی ہے جو ہے, اہل بیت ہے بس, اور کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. لہذا میں عرض کروں گا مثال کے طور پر کبھی ہم اور آپ سید الشہداء کی زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مثلا کوئی عبادت انجام دے رہے ہوتے ہیں, اچانک شیطان ایسے خوف زدہ کرتا ہے جیسے پیچھے کچھ ہے, ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. اس موقع پہ اپنے آپ سے پوچھے گا میں قبر کے اندر سید الشہداء کی مدد چاہتا ہوں تو زیارت پڑھ رہا ہوں, اس وقت ڈر جاؤں؟ سید الشہداء نے قبر میں میرا ساتھ دینا ہے, اوپر زمین پہ ساتھ نہیں دیں گے میرا, کیوں ڈروں کسی سے؟ اگر مجھے سید الشہداء پہ یقین ہے کہ وہ قبر تک میں میرا ساتھ دیں گے تو روئے زمین پر میں کسی سے کیوں ڈروں؟ سید الشہداء کا ساتھ لے کے مروں گا. میں آزمائیں اپنے آپ کو, مختلف جگہوں پر آزمائیں، سید الشہداء کی طاقت کو ساتھ رکھیں. جتنا آپ خدا اور اس کے نظام پر اعتماد کریں گے، خدا اور اس کا نظام اتنا ہی آپ کا ساتھ دیتا شروع کر دے گا. پھر آپ اس کی طاقت دیکھیں، پھر آپ اس کی عجیب و غریب اثرات کو دیکھیں گے. کیا یہ خدا کا نظام ہے؟ اس کے اندر طاقت ہے. آپ کو اپنی بات میں اثر ڈالنا ہے، سچ بولیے، سچے بن جائیے، پھر اپنی بات کا اثر دیکھیے. آپ کو اپنی بات سے لوگوں کو متاثر کرنا ہے، راتوں کو زندہ رہیے، راتوں کو زندہ کر لیں، راتوں میں عبادت کریں، سونے سے پہلے کچھ عمل انجام دیں، سونے سے پہلے کوئی عبادت کر کے سوئیں، اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں، کچھ بھی ہو سونے سے پہلے کم از کم دو رکعت پڑھ کے سوئیں. باوضو دو رکعت نماز کم از کم پڑھ کے سوئیں، کچھ دعائیں پڑھیں، کچھ سوریں پڑھیں، اپنی زندگی پر محنت کریں. آپ کو خدا بڑی بڑی ذمہ داریاں دینا چاہتا ہے، یہ ذمہ داریاں مفت میں نہیں ملیں گی کسی کو، آپ کو اور مجھے ثابت کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، تب کہیں جا کر یہ ذمہ داریاں میرے اور آپ کے نصیب میں آئیں گی. بس محنت کریں اپنے ساتھ، اس میدان کے اندر کارگر اس وقت ہو سکتے ہیں اپنے اوپر محنت کریں گے. بس آپ کو اپنی بات میں اثر چاہیے، سچ بولیے، لوگوں کے اوپر اثر چھوڑنا ہے، اپنے دین کا اثر چھوڑنا ہے، راتوں کو زندہ کریں، خلوتوں میں خدا کو یاد کریں، کچھ سجدے لمبے کریں، کچھ سجدے لمبے کریں. خدا نے طاقت دی ہے، اس طاقت کو استعمال کریں. آپ کا اور میرا نفس اس بیمار کی طرح رہ گیا ہے جس کو صحیح غذا نہیں مل رہی ہے، اس کو صحیح غذا پہنچا کے زندہ کریں، اس کو طاقت دیں. خدا نے اتارے اس نفس کے اندر عجیب و غریب طاقتیں رکھ چھوڑی ہیں، ہم نے اس کو مار دیا ہے، ہمیں زندہ کرنا پڑے گا، اور سب کو مل کر ایک دوسرے کے لیے کام کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. آپ چاہتے ہیں ایک محلے کے اندر محبت بڑھے، طریقہ کار کیا ہے؟ دعا کریں. دن میں جو کام کر رہے ہیں وہ تو کریں آپ، لیکن رات میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. دشمن بھی کوئی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں، پھر دیکھیے خدا آپ کی محبت شاید اس کے دل میں ڈال دے گا. خدا نے طریقہ ایسا رکھا ہوا ہے، اس کو استعمال کریں، پھر دیکھیے آپ کے پاس طاقت کتنی ہے. آپ کے اندر اور ہمارے اندر خدا نے متعال نے ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی عجیب صلاحیتیں دی ہیں. یہ لوگ جو میدان کربلا کے اندر تھے، سب معصوم تو نہیں تھے نا، غیر معصوم تھے، کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے تھے؟ ان کو سید الشہداء سے طاقت مل رہی تھی، ان کو سید الشہداء سے حوصلہ مل رہا تھا. آپ اور میں جو یہاں پر ہیں، انصافاً اپنے آپ سے پوچھے گا، وقت کا امام ہمیں کچھ دینے نہیں چاہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، ہم لینے والے نہیں بن پا رہے، ہم لینے والے نہیں بن پا رہے. اپنے آپ سے پوچھے گا، 6 ارب کی اس دنیا میں امام کس سے محبت کرتے ہوں گے؟ اپنے ماننے والوں سے، جو ان کا نام لے رہے ہیں ان سے محبت کرتے ہوں گے. ہم نے ان کی محبت کو احساس کیا کبھی؟ ہم نے ان کی محبت کو نہیں سمجھا، ان کی تڑپ کو نہیں سمجھا. کتنی دفعہ لوگ ملے اور ملنے والے نے مولا سے کہا کہ مولا ہمارے لیے دعا کیجئے گا، فرماتے ہیں ہم نے کب تمہیں بلایا ہے، ہم نے کب بلایا تم. اور وہ اگر بھلا دیتے ہم کچل جاتے، ہم نہیں بچ سکتے تھے. ان کی دعاؤں سے ہمارے کام نکلے، ان کے لطف و کرم سے میں اور آپ یہاں تک پہنچ گئے، ہماری طاقتیں نہیں تھیں. اپنے امام کی محبتوں کو طلب کیجیے، ان کی عنایات کو حاصل کیجیے. مثلا دستور ہونا چاہیے کہ ہر روز صبح دعائے عہد سب پڑھیں، ہیں دستور بنے، ہر روز دعائے عہد سب پڑھیں. 5 منٹ کا کام، زیادہ بھی ہو تو کیا ہوا، زندگی ان کی ہے، زندگی ان کے لیے ہے. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری زندگی ان کی راہ میں خرچ ہونے کے لیے ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، مالک وہ ہے، ہم لوگ غلام سے زیادہ نہیں ہیں. کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. جو لوگ یہ بات سمجھ جاتے ہیں اپنے آقا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ دو شخصیتیں مت بنائیں، اپنے مالک کو پہچانیں، اپنے مالک کی خدمت کو ڈھونڈیں، ان کی خدمت میں مشغول ہو جائیں. جس دن ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے اہم ہدف اپنے امام کو خوش کرنا ہوا، پھر دنیا سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی طرف سے خوشی ملنا چاہیے. اور شروع اسی سے ہی ہے، شروع سید الشہداء سے. سب کچھ سید الشہداء سے شروع ہوتا ہے. ہم گناہگاروں کے لیے خدا نے سید الشہداء کا واسطہ بہت اچھا واسطہ رکھ دیا. ہم نے کہاں طاقت حجت خدا تک پہنچ سکیں؟ ہم میں طاقت نہیں ہے, لیکن ہم میں اتنی طاقت ہے کہ حسین کے غم میں آنسو بہا دیں, یہ ہم میں طاقت ہے. ابھی مثال کے طور پر ہم سے کوئی کہے قرآن سے توسل کرو, ہاں قرآن کریم پڑھتے ہیں, شاید نہ پہچان پائیں قرآن کریم کو, ہاں پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے, ہر روز پڑھیں گے, ہر روز پڑھیے, کم از کم 25 آیات ضرور پڑھیے, باقی جتنا زیادہ پڑھ سکے پڑھیں. کوئی کہے حجت خدا کے ساتھ رابطہ بناؤ, بالکل بنانا چاہیے, ضرور بنائیں گے, لیکن بعض اوقات انسان سوچتا ہے شاید ہم میں طاقت نہیں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, پاکیزہ کے سوا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا پائے گا. حجت خدا کا معاملہ وہاں تک رسائی کرنا ہمیں مشکل لگنے لگتا ہے, تو ساری آنکھیں جا کر لگ جاتی ہیں سید الشہداء کے اوپر کہ مولا ہم بے بس ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں, کچھ ہماری مدد نہیں. مانگنا واقعی مان سے ہی ہے, مانگنا انہی سے ہی ہے, مالک وہ ہیں, اس مالک تک پہنچنے کے لیے اس کے جد امجد کا واسطہ دے دے, مالک تک پہنچنے کے لیے بھی جد امجد کا واسطہ دے. منا کے خیمے میں کوئی امام وقت سے ملا, اس نے امام وقت سے سوالات کیے, جب سوالات ختم ہو گئے امام تشریف لے جانے لگے, جب تشریف لے جانے لگے تو اس شخص نے جو ملا تھا مولا سے کہا مولا اب آپ کب تشریف لائیں گے, عجب جملہ فرمایا, کہا جب تم لوگ ابو الفضل عباس کے مصاحب پڑھو گے, جب تم لوگ ابو الفضل عباس کے مصاحب پڑھو گے. سید الشہداء کا راستہ بڑا راستہ ہے, اور اس راستے پر دربان ابو الفضل عباس, سید الشہداء کے بھائی, سید الشہداء کے چاہنے والے, سید الشہداء کی محبت میں غرق, سید الشہداء کی وفادار, سید الشہداء کے جانے سار, کیسے عجیب بھائی تھے, ہمیشہ سید الشہداء کو مالک کہا, ہمیشہ آقا کہا, اپنی ماں سے سیکھا تھا, اپنی ماں سے سیکھا تھا. ام البنین ہمیشہ حسنین کی خاتمہ بن کے زندگی گزارتی رہی, بی بی ام البنین کا بڑا مقام ہے. ہم لوگ کبھی عراقی دوستوں کے ساتھ ملتے تھے, ایک دفعہ کسی پہاڑ پر چڑھنے لگے, بہت مشکل ہوئی, کہنے لگے ہم نے سیکھا ہے فاتحہ پڑھو, ام البنین کو بخش دو, بڑی نصرت ہوتی ہے. ام البنین کا بڑا مقام, مولا ابو الفضل عباس جب خود جہاد کیا اس سے پہلے اپنے بھائیوں کو بھیجا, اپنے بھائیوں کو ایک ایک کر کر بھیجنا شروع کر دیا, جب بھائی جاتے رہے کچھ لوگ یہ جملہ پڑھتے ہیں, جب بھائی گئے سید الشہداء نے ابو الفضل سے کہا ابو الفضل ام البنین کی کتنی کمائیاں لٹاؤ گے, نے زبان سے کہا یا نہیں کہا, ام البنین کو تو ماں کہتے تھے نا, ام البنین کا بڑا مقام ہے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب میں اور آپ بھی ام البنین کا تذکرہ کر رہے ہو گے, ابو الفضل عباس کی نظر لطف ہوگی آپ, مولا ابو الفضل عباس سے دل کہے گا اے مولا اے حسین کے راستے میں شانے لٹانے والے دستگیری فرما دے, ہمیں سید الشہداء کی چوکھٹ تک پہنچا دے, ہم گناہگار ہیں, آپ کے ماں آپ کے مالک کا نام لینے والے مالک. مولا ابو الفضل عباس کا جہاد کیا جہاد تھا؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا, ابو الفضل کی زندگی کیسی زندگی تھی؟ مولا ابو الفضل کی زندگی ایسی تھی, اپنی ماں کو ہمیشہ خادمہ دیکھا اہل بیت کا, اپنے آپ کو خادم پایا اہل بیت کا, اپنی زندگی ختم کر دیا اہل بیت حضار علیہ السلام کے لیے. ایک موقع آیا جب سید الشہداء کے سامنے پہنچے, سید الشہداء نے ایک جملہ کہا, کہا ابو الفضل سکینہ کی پیاس کے لیے کچھ بندوبست کرو. اب ابو الفضل کی زندگی زندگی طے ہو گئی، اب کچھ نہیں چاہیے، بس کچھ پانی چاہیے تو سکیرہ کے لبوں تک پہنچ جائے، اب کچھ نہیں دے گا، اب شط فرات پہ حملہ کر دیا، ہزاروں کا لشکر تہ دیکھ کر دیا، پانی تک پہنچ گئے، پانی کو اٹھایا، کہا میں عباس، میں سکیرہ کے بغیر پانی نہیں پیوں گا، میں پیاسا بھروں گا، میں سکینہ تک پانی پہنچاؤں گا۔ وہ واپسی کا سفر شروع ہوا، نہیں معلوم کیسا خدائی سفر تھا، نہیں معلوم ابو الفضل نے کون سے منازل طے کر دیے۔ ایک موقع آیا، وہ گردے آہنی لگا، وہ زمین پر آئے اور ام البنین ایک مرثیہ پڑھتی تھی، وہ کہتی تھی اگر میرے بچے کے شانے کٹے نہ ہوتے تو جہاد کرتا، دشمنو تمہیں نہ چھوڑتا اگر میرے بچے کے شانے نہ کٹے ہوتے۔ ابو الفضل کے کٹے شانے، زمین پر آنا، یہ کتنی بڑی مصیبت تھی، اتنی بڑی مصیبت ہے سیدہ اس کا برسیاں پڑتی ہے، سیدہ اس کا برسیاں پڑتی ہے۔ اور یہ کتنے وفادار، اتنے وفادار کہ مولا سے کہا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ جائے، اے مولا کیسی وفا دکھائی، آج تک لاشا دور۔ یا مولا اے باب زمانہ، آپ کو ابو الفضل کے مصائب سنتے تھے، ہم نے سنا دیے، اپنے لطف و کرم کی بارش برسا دے مولا۔ خدایا یعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار تو نے ذکر حسین دیا ہے، تو نے عشق حسین دیا ہے پاک پروردگار، حسین کی یاد میں رونا دیا ہے پاک پروردگار، سید الشہداء کی پیروی میں شہادت نصیب فرما، اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولادوں کو نسلاً بعد نسل ان کے بہترین جانصاروں میں قرار فرما، اے پاک پروردگار تمام آرزوئیں تمام امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وارث محمد و آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اے پاک پروردگار یہ زندگی امانت اس وارث کی ہے پاک پروردگار، ہمیں امانت کی وفاداری کرتے ہوئے اپنی زندگی ان کی راہ میں قربان کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔